السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے باعث حکومت کا اسلام آباد کی سیکیورٹی 3 ماہ کے لیے فوج کو دینے کا فیصلہ. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں فلسطین سے اظہار یکجہتی اور یوم سوگ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر بھارتی وزارت خارجہ میں طلب. ممبئی حملہ معاملے میں عدالتی کارروائی ملتوی کیے جانے پر بھارت کا احتجاج. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، حکام نے بتایا ہے کہ ایئر الجیریا کو جمعرات کو پیش آنے والے حادثے میں خیال ہے کہ تمام 116 مسافر اور عملے کے افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور افغانستان کے صوبے غور میں مشتبہ طالبان جنگجوؤں نے بسوں کو روک کر ان میں سوار افراد پر فائرنگ کر کے کم از کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اور اسرائیل نے حماس کے خلاف لڑائی جاری رکھتے ہوئے جمعہ کے روز غزہ کی پٹی میں متعدد گھروں پر بمباری کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ 1 اگست سے دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کر دی جائیں گی. حکومت کی طرف سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزب اختلاف کی ایک جماعت تحریک انصاف 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاجی مارچ کا پروگرام رکھتی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری 1 اگست سے 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد شدت پسندوں کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ وہ ملک کے شہروں میں حملہ کریں گے، اور اسی تناظر میں اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے.
فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپریشن چل رہا ہے ہمارا نارتھ وزیرستان میں، تو ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ اس کا بدلہ ہمارے شہروں میں لیں گے. ہماری جو جتنی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں وہ آلریڈی ان کے پاس ہیں، فوج کے پاس ہیں. اس کے لیے انہیں ایک لیگل کور چاہیے ہوتا ہے، تو وہ لیگل کور جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے.
قانونی ماہر ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ آئین حکومت کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے اندرونی یا بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے سیولین انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو بلا سکتی ہے.
یہ آئین کہتا ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو کو کسی وقت ضرورت پڑے کہ حالات ایسے ناخوشگوار ہو گئے ہیں کہ ان کے اختیارات سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ آرم فورسز آف پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے آئیں. اور اس صورت میں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے جب فوج آتی ہے تو وہ اپنے حالات اور اپنے قواعد کے مطابق کاروائی کرتی ہے، اور وہ جس حد تک انہوں نے کاروائی کی ہوتی ہے اس کو پھر حکومت بعد میں انڈیمنیٹی بھی دیتی ہے، تحفظ بھی دیتی ہے.
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن 15 جون سے جاری ہے، اور اس کارروائی کے آغاز کے بعد ہی سے ملک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں سلامتی کی ذمہ داریاں فوج کو دینے کا یہ فیصلہ ایسے وقت کیا جب حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے مئی 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 14 اگست کو اسلام آباد میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کا اعلان کر رکھا ہے. اگرچہ حکومت کے مطابق اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کے فیصلے کا تعلق عمران خان کے اعلان کردہ احتجاجی مارچ سے نہیں ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں 3 ماہ کے لیے فوج کو دینے کے فیصلے کا ایک مقصد جہاں دہشت گردوں کی طرف سے حملوں کے خطرات ہیں، تو دوسری وجہ ملک کی سیاسی صورتحال بھی ہے. اس بارے میں تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں،
اس میں جہاں ٹیررزم کا ڈر ہے وہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس سٹیج پہ سیاسی جو دباؤ عمران خان کی طرف سے وہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے. لیکن اسلام آباد میں فوج کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فوج کو خود ہی سپیس دے رہے ہیں، اور جس کا لانگ ٹرم میں سول حکومت ہی کو نقصان ہوگا.
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبے خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں پاکستان کی فوج کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دفاعی اعتبار سے ایک مشکل آپریشن کے بعد فوج نے وسیع علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے ان کی گفتگو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
قبائلی علاقوں سے ملحقہ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر مہتاب احمد خان کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی میں سیکورٹی فورسز کو اچھی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے اور وہاں شہری علاقوں سے متعلق آنے والی خبریں ان کے بقول کچھ اتنی درست نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں گورنر نے فوجی آپریشن میں ہونے والی کامیابیوں کا کچھ یوں تذکرہ کیا۔
بہت بڑا کامیابی ہے، وہ انفراسٹرکچر وہاں تباہ کیا گیا ہے ملیٹنٹس کا، اور ان کے جتنے بھی اکنامک جو ان کی ایکٹیویٹیز کا جو ہب تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ کافی بڑا اکنامک ان کی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، ان کا فائنینشیل جو ہے یہ ایک قسم کا ان کا ہب تھا، فائنینشیل ہب بھی تھا ان کا، تو اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے کافی میجر کامیابی ہے۔
پاکستانی فوج نے 15 جون کو شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی، جس میں حکام کے بقول اب تک 500 سے زائد جنگجو ہلاک اور ان کی متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مہتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ بہت سے علاقوں کو کارروائی کر کے شدت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے اور اب اگلے مرحلے میں ایجنسی کے مشکل ترین مقامات میں کارروائی شروع کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں پر ہی محیط ہوگا۔ بعض ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ فوجی کارروائی کے دوران شمالی وزیرستان میں شہری ہلاکتیں بھی ہو رہی ہے، لیکن گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، لہذا کولیٹرل ڈیمیجز کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔
میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اکا دکا شاید ایسی بات ہے جو شاید ممکن ہو سکتا ہو، لیکن امکان نہیں ہے، کیونکہ جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں سے تو ایویکیوٹ ہو چکے ہیں لوگ، وہاں سے نکل چکے ہیں لوگ، تو کلیکٹر ڈیمیج میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں کہ جو، ہاں البتہ ملیٹرز جہاں ہائیڈ آؤٹس میں رہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اگر وہاں کوئی مارا گیا تو وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔
شمالی وزیرستان سے لگ بھگ 10 لاکھ لوگ نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہ رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے مکمل خاتمے تک فوجی آپریشن جاری رہے گا اور دہشت گردوں کو پورے ملک میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے صوبے غور میں مشتبہ طالبان جنگجوؤں نے بسوں کو روک کر ان میں سوار افراد پر فائرنگ کر کے کم از کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا۔ صوبائی پولیس کے مطابق شدت پسندوں نے 2 منی بسوں کو جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب روک کر ان میں سوار افراد کو نیچے اترنے کو کہا اور شناخت کرنے پر ہزارہ برادری کے افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ہزارہ شیعہ برادری کے علاوہ باقی لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ان اطلاعات کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آیا شدت پسندوں کا نشانہ صرف شیعہ ہزارہ برادری کے لوگ تھے۔ اطلاعات کے مطابق بسوں پر 30 افراد سوار تھے جو کابل سے خریداری کے بعد واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے حماس کے خلاف لڑائی جاری رکھتے ہوئے جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں متعدد گھروں پر بمباری کی ہے، جبکہ فائر بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز ہلاک ہونے والوں میں سے ایک اسلامی جہاد کی تشہیر کرنے والا اور اس کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ اس طرح غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا ایک اجلاس جمعے کے روز ہو رہا ہے، جس میں طے کیا جائے گا کہ 18 روزہ فوجی کارروائی میں مزید توسیع کی جائے یا 7 دن کے لیے فائر بندی معاہدہ کیا جائے، جس دوران مذاکرات ہوں۔ جمعے کے روز ہی مغربی کنارے میں فلسطینی ایک بڑے مظاہرے کا اہتمام کر رہے ہیں جو غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ جمعرات کو دیر گئے یروشلم کے باہر ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں، جن میں کم از کم 1 فلسطینی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہزارہ فلسطینیوں نے رام اللہ سے مشرقی یروشلم کی طرف مارچ کیا اور مبصرین کے مطابق مغربی کنارے میں عشروں میں یہ سب سے بڑا احتجاج تھا۔ نابلوس، بیت لحم اور یروشلم کے پرانے شہر بھی بدمنی کی اطلاع دیتے رہے۔ غزہ میں جمعرات کے روز 100 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے، جو اسرائیل کی طرف سے حماس کے خلاف 18 روزہ فوجی کارروائی میں سب سے مہلک ترین دن تھا۔ غزہ کے ایک شہری راؤدہ المدون نے بتایا، ہم یہاں پہنچے، دھماکے سے تمام گھر تباہ ہو گیا۔ اس رہائشی خاتون کی کیا غلطی تھی؟ وہ یہاں اکیلی رہتی تھی، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایک پتھر، کوئی درخت اور کسی انسان کو نہیں چھوڑا، کسی شخص کو اس تباہی سے بچنے کی مہلت نہیں دی۔ تمام فلسطینی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ تھے ایک شہری کے الفاظ۔ کم از کم 15 فلسطینی اس وقت ہلاک ہوئے جب متعدد گولے اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر گرے، جو تشدد سے بچ کر بھاگنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس حملے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں عورتیں اور بچے اور اقوام متحدہ کا عملہ ہلاک ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جمعرات کے روز قاہرہ میں بان کی مون نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بمباری اور اقوام متحدہ کے اراکین پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی حملے کی نوعیت واضح نہیں ہوئی ہے۔ مسٹر بان کی مون کہتے ہیں،
I'm telling to the parties, both Israelis and Hamas, Palestinians, that it's morally wrong to kill your own people.
میں اسرائیلی، حماس، فلسطینی غرض سبھی فریقوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو ہلاک کرنا انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے۔ ساری دنیا کو تشویش ہے، آپ کو لڑائی بند کر کے مذاکرات شروع کرنے چاہئیں۔ شکایات خواہ کیسی بھی ہوں، مگر لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ مسائل حل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر مجھے سخت ملال ہے۔ ادھر نیو یارک میں سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ ابھی تک حملے کے صحیح حقائق سامنے نہیں آئے ہیں۔
At this stage we do not know and I cannot verify who attacked the compound.
اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے اور نہ ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA نے 2 خالی اسکولوں میں ہتھیار دیکھے تھے، مگر اس سے پیشتر کے حکام ان پر قبضہ کرتے انہیں غائب کر دیا گیا تھا۔ اسکولوں کو فوجی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے اقدامات کی اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے۔ ادھر واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ اس حملے پر امریکہ کو سخت افسوس ہوا ہے اور اس سے شہریوں کی ہلاکتوں پر بھی تشویش ہے۔ امریکہ دونوں فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں، تشدد کو ختم کر کے جنگ بندی کا معاہدہ کریں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ ایک بار پھر روس پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں مداخلت کر رہا ہے اور روسی سرحد سے یوکرین کی فوجوں پر راکٹ حملے کر رہا ہے، جبکہ یوکرین کی قومی سلامتی کے محکمے کے ترجمان نے بھی روسی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن اور کیف سے البیسین کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر۔
واشنگٹن میں حکام کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو روس سے مزید امداد مل رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف کہتی ہیں،
We have new evidence that the Russians intend to deliver heavier and more powerful multiple...
میری ہارف کہہ رہی ہیں کہ ایسی نئی شہادتیں ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس یوکرین کے علیحدگی پسندوں کو زیادہ طاقتور راکٹ لانچرز فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی توپ خانہ یوکرین کی فوجی چوکیوں پر گولے برسا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی افواج کئی دنوں سے یوکرین پر راکٹ حملے کر رہی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف روس کے نائب وزیر دفاع نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ ادھر یوکرین میں قومی سلامتی کے ترجمان کرنل اینڈرے لے سنکو کا کہنا ہے کہ سرحد کے پار روسی افواج یوکرین کے فوجی دستوں پر حملہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ لے سنکو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان روسی فوجوں نے یوکرین کی 6 چوکیوں پر گریڈ میزائل داغے ہیں۔ ان میں سے ایک چوکی لوہانس ہوائی اڈے پر قائم تھی۔ اس کے علاوہ روسی فوج توپ خانے سے گولہ باری کر رہی ہے۔ گرینیڈ اور چھوٹے ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیف میں انٹرنیشنل سینٹر فار پالیسی اسٹڈیز کے تجزیہ کار یاروسلاو کوولچک کہتے ہیں کہ روس کی ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے علاقے میں فوجی عدم توازن پیدا ہوا ہے۔ روسی افواج مسلسل یوکرین کی فوجوں کو اشتعال دلاتی رہتی ہیں اور ان کا مقصد سرحد پر صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ دوسری طرف یوکرین کی فوجیں ابھی تک کسی قسم کی جوابی کارروائی نہیں کر رہی ہیں۔ حالات بہت نازک ہیں اور روس کے ان اقدامات سے مشرق میں اس وقت جو حالات ہیں وہ مزید سنگینی اختیار کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا یوکرین کے وزیر اعظم نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے تاکہ اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ مشرقی یوکرین میں باغیوں نے غیر ملکی تفتیش کاروں کی محدود تعداد کو اجازت دی ہے کہ وہ اس علاقے میں آ سکتے ہیں جہاں ملائیشیا کا مسافر بردار طیارہ تباہ ہو کر گرا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونڈوراس، ایل سیلویڈور اور گوئٹیمالا کے صدور کے ساتھ ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں وہ سرحد عبور کر کے امریکہ داخل ہونے والے بچوں کے مسئلے پر بات کریں گے۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایک ہفتہ قبل امریکی حکام نے وسطی امریکہ کے رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ امریکی سرحد عبور کر کے آنے والے بچوں اور کچھ نوجوانوں کی آمد کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات سے قبل گواتیمالا اور ہندوراس کے صدر نے جمعرات کے روز امریکی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو یقیناً وہ آج کی ملاقات میں بھی صدر کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گواٹیمالا کے صدر اوتو پریز کہتے ہیں، ہمیں بنیادی وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں تشدد کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ منشیات کے سمگلروں کی وجہ سے ہے، اور وہ پیسہ جو ہمارے ملکوں سے غیر قانونی طریقوں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مل کر مزید تندہی سے ایسے پروگرامز پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت وسطی امریکہ اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان تعاون کے ساتھ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا سکے۔ ہندوراس کے صدر ہوان اورلینڈو ہرنینڈز کہتے ہیں، اس ملک میں یعنی امریکہ میں امیگریشن اصلاحات پر جاری بحث میں موجود ابہام کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہندوراس کے رہنما نے کہا کہ ان کا ملک اور گواٹیمالا امریکہ میں بچوں کی امیگریشن کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں۔ پروسیسنگ سینٹر ترک وطن کر کے آنے والوں سے بھر گئے ہیں اور صدر اوباما نے $4 بلین کے ہنگامی فنڈ کی درخواست کی تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے اور سرحدی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ملائیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ 17 کو یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں گرائے جانے کے رد عمل میں امریکہ میں روس اور ان علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف جن کی وہ مشرقی یوکرین میں حمایت کرتا ہے شدید نکتہ چینی جاری ہے۔ پچھلے ہفتے کے اس واقعے پر بین الاقوامی چیخ و پکار اور اس چیلنج سے صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے نمٹنے پر بھرپور توجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نومبر میں ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کا یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے قومی امور کے رپورٹر جم میلون کی مرتب کردہ رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر اوباما روس اور مشرقی یوکرین کے روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں پر یہ دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ معلوم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کے ساتھ تعاون کریں کہ پچھلے ہفتے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے مسافر بردار طیارے کو گرانے کا ذمہ دار کون تھا۔ ان کے الفاظ،
We have to make sure that the truth is out. And that accountability exists.
ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے اور یہ کہ احتساب اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ طیارے کے مار گرائے جانے کے واقعے پر امریکہ میں شور و غوغا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک اداریے میں کہا گیا ہے کہ روسی رہنماؤں اور مشرقی یوکرین کے ان باغیوں کا طرز عمل جن کی روس حمایت کرتا ہے، صفاقی اور اخلاقی طور پر شرمناک سیاسی حربوں کا عکاس رہا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے ایک اداریے میں کہا گیا ہے کہ حادثے کے بعد روس کے حمایت یافتہ باغیوں اور ان کے سرپرستوں کی سنگ دلی انتہائی شرمناک تھی۔ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے ارکان یوکرین کی صورتحال پر صدر اوباما کے رد عمل کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہے ہیں اور سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنڈسے گراہم نے این بی سی ٹیلی ویژن کے ایک شو میٹ دی پریس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
The Europeans are never going to lead on this issue. It's indispensable that America lead, and there's a battle of wills between the KGB colonel and the
یورپی اس مسئلے پر کبھی قیادت نہیں کریں گے۔ اس کی قیادت کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کے جی بی کے کرنل اور کمیونٹی آرگنائزر کی خواہشات کے درمیان جنگ ہے، اور اس میں کرنل جیت رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر لنڈسے گراہم کے۔ روس کے خلاف امریکی رد عمل پر مباحثہ پولیٹیکو کی جانب سے کرائے گئے رائیاما کے ایک حالیہ جائزے کی تائید کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی عوام بیرون ملک براہ راست فوجی وابستگی کی حمایت کے سلسلے میں ہمیشہ سے کہیں زیادہ غیر آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ رائیاما کا یہ جائزہ ملائیشیا کی فلائٹ 17 کے گرائے جانے سے پہلے کرایا گیا تھا۔ جائزہ یوکرین اور شام میں امریکی فوجی مداخلت کے بارے میں عوام کی شدید غیر آمادگی اور افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کی بھرپور حمایت ظاہر کرتا ہے۔ پولیٹیکو سے منسلک الیگزینڈر بنس کہتے ہیں،
You might have guessed that the public is not overwhelmingly enthusiastic about the idea of foreign military adventures at this point. I don't know that I would have guessed that
they were آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ امریکی عوام کی غالب اکثریت اس موقع پر فوجی مہم جوئی کے خیال کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کبھی یہ قیاس بھی کر سکتا تھا کہ وہ غیر ملکی فوجی وابستگی کے بارے میں اس حد تک سرد مہری کا مظاہرہ کریں گے کہ ریپبلکنز کی بڑی اکثریت یہ کہے گی کہ وہ افغانستان سے ہر کسی کو نکال لینے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہر عمر، ہر نسل اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے یک زباں ہو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا کو اپنے مسائل خود حل کرنے دو۔ یہ الفاظ تھے پولیٹیکو سے منسلک الیگزینڈر برنز کے۔ کانگریس کے انتخابی سال میں ووٹروں کی ترجیحات میں خارجہ پالیسی روایتی طور پر سب سے نیچے ہوتی ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سال کے انتخابات میں معیشت، صدر اوباما اور مقامی مسائل ووٹروں کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ صدر اوباما کی عوام میں پسندیدگی کی شرح بدستور کم ہے، جو 40% پر یا اس سے قدرے زیادہ ہے۔ تجزیہ کار چارلی کک کہتے ہیں کہ عوام میں صدر کی مقبولیت کا کمزور گراف عموماً نومبر کے انتخابات میں صدر کی پارٹی کے لیے سیاسی خطرے کی علامت ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ،
You know, in the post-World War II era, we've had six of these second-term, mid-term elections. And in five out of six, the party in the White House got really, really hurt badly.
دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں ہمارے ہاں کسی صدر کی دوسری میاد صدارت میں 6 وسط مدتی انتخابات ہوئے تھے، اور ان 6 میں سے 5 مرتبہ وہ پارٹی جس کا صدر وائٹ ہاؤس میں تھا، ایوان نمائندگان یا سینٹ یا دونوں ایوانوں میں حقیقتاً بہت ہی زیادہ مشکل میں رہی۔ اگرچہ حالات و واقعات مختلف تھے، لیکن نتیجہ تقریباً مکمل طور پر وہی، یعنی ناخوشگوار انتخابی نتائج کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار چارلی کک کے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ ریپبلکنز نومبر کے انتخابات میں ایوان نمائندگان پر کنٹرول یا اپنی اکثریت میں اضافہ کر لیں گے۔ اصل جنگ سینٹ پر کنٹرول کی ہوگی۔ ڈیموکریٹس کے پاس اس وقت اکثریت ہے، لیکن ریپبلکنز کے پاس 6 نشستیں چلے جانے سے انہیں اکثریت مل جائے گی۔ اس سال سینٹ کے اہم مقابلوں میں عہدوں پر موجود وہ ڈیموکریٹ شامل ہیں جو ریپبلکنز کی جانب جھکاؤ رکھنے والی ریاستوں میں ہوں گے، اور کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب صدر اوباما اپنے عہدے کے آخری 2 سال پورے کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں موجود ہوں گے، ریپبلکنز کے پاس کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کافی نشستیں جیتنے کا سنہری موقع موجود ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے کہا ہے کہ دورہ سری لنکا میں ان کی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا تھا کہ سری لنکا پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ بہت اہم ہوگا۔
دیکھیں، کوشش ہماری یہی ہوگی کیونکہ سری لنکا موسٹلی جو فرسٹ ٹیسٹ کھیلتا ہے وہ گول میں کھیلتا ہے، ان کا ہنٹنگ گراؤنڈ ہے اور پہلا ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے پورا فوکس ہو کے یہ میچ کھیلیں اور پہلے میچ سے ہی پوری طرح تیار ہوں۔ تو آئی تھنک کہ ایک اچھی اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے پاس کیونکہ وہ کنڈیشنز ہمیں بھی سوٹ کرتی ہیں، وہاں پر رزلٹ کا چانس ہے، تو اگر ہم یہ اپرچونیٹی گریب کر سکتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی سری لنکا ساؤتھ افریقہ اگینسٹ ٹیسٹ میچ ہاری ہے، وہاں پہ تھوڑا سا وہ بھی انڈر پریشر ہوں گے، تو آئی تھنک اگر ہم اپنے پوٹینشیل پہ کھیلیں اور تھوڑی اچھی کرکٹ کھیلیں تو ہمارے چانسز ہیں۔
پاکستان آئندہ ماہ دورہ سری لنکا میں 2 ٹیسٹ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کھیلے گا۔ بھارت نے انگلینڈ کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 95 رن سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز انگلینڈ نے 319 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اپنی اننگز 105 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی، لیکن بھارت کے فاسٹ بالر ایشانت شرما کی تباہ کن بالنگ کے باعث انگلینڈ کے بلے باز ان کا زیادہ دیر تک سامنا نہ کر سکے اور یوں پوری ٹیم 223 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو گئی۔ ایشانت شرما نے اپنے کریئر کی سب سے بہترین بالنگ کی اور 74 رنز کے عوض 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ 27 جولائی سے شروع ہو رہا ہے۔ 20ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے جس کی افتتاحی تقریب اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ہوئی۔ یہ مقابلے 3 اگست تک جاری رہیں گے اور ان میں 71 ملکوں کے 4,500 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا 62 رکنی دستہ بھی کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کر رہا ہے اور اس کے کھلاڑی بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کشتی، نشانہ بازی، جمناسٹک، ویٹ لفٹنگ، باکسنگ اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی نے کامن ویلتھ گیمز کی انتظامیہ کی جانب سے 2018 میں آسٹریلیا میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے مقابلوں میں کرکٹ کو شامل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ کامن ویلتھ گیمز فیڈریشن کے سربراہ اور ملائیشیا کے پرنس تنگو عمران نے 2012 میں آئی سی سی کو، 2014 میں اسکاٹ لینڈ اور 2018 میں آسٹریلیا کی میزبانی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں کرکٹ کو شامل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ آئی سی سی کے ایک ترجمان کے مطابق کونسل نے 2014 کے بعد 2018 کے مقابلوں میں بھی مردوں اور خواتین کے T20 کرکٹ میچز کی شمولیت پر غور و خوض کے بعد اس تجویز کو رد کر دیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایسے میں جب پاکستان میں وزیراعظم کی اپیل پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم قدس منایا جا رہا ہے، وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان غزہ کی پٹی پر فوری جنگ بندی اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں جمعے کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری طور پر یوم سوگ منایا گیا، اور اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کو یوم سوگ منانے کا اعلان کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے امداد کی اپیل پر $10,00,000 امداد دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پر حماس کے شدت پسندوں کے خلاف 18 روز سے جاری کارروائیوں میں 800 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس لڑائی میں اب تک اسرائیل کے 32 فوجیوں سمیت 34 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان نے اس لڑائی میں ہونے والے جانی نقصان کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان نے تمام متعلقہ فورمز پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور اس کا موقف ہے کہ اسرائیل کو غزہ سے اپنے فوجی واپس بلانے چاہیے اور اپنی فوجی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے۔
پاکستان اپنے تئیں ہر فورم پر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، او آئی سی میں یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں، نان الائن موومنٹ میں، جہاں جہاں ہم اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے خیال میں حق اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا جہاں ایک سیاسی پہلو ہے، وہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یہ معاملہ نہایت سنگین ہے۔ ان کے بقول غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں تک امداد کی فراہمی کے لیے علاقے کا محاصرہ ختم کیا جانا چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی جلوس بھی نکالے جا چکے ہیں۔ امریکہ دونوں فریقوں پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور November 2012 کے معاہدے کی پاسداری کریں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ممبئی حملوں سے متعلق کیس کے پاکستان کی عدالت میں برخاست کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دہلی میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے حکام نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بتایا ہے کہ مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے عدالتی کارروائی سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں معلومات حاصل کیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے ان کو بتایا کہ عدالتی کارروائی جاری ہے اور اسے جلد ہی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے سمجھوتا ایکسپریس حملے سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے تفصیلات معلوم کیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے پاکستان کو جلد از جلد باخبر کیا جانا ضروری ہے۔ بھارتی نیوز رپورٹوں کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کے دوران بھارتی عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی کارروائی اور پاکستانی عہدیداروں کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات کی پیش رفت سے بھارت کو مستقل بنیادوں پر باخبر کیا جائے۔ ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کے خلاف راولپنڈی کی ایک عدالت میں سماعت چل رہی ہے۔ ان پر حملوں کی منصوبہ بندی، فنڈ کی فراہمی اور حملوں کو عملی جامہ پہنانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، لیکن بعض وجوہ سے عدالتی کارروائی ملتوی ہوتی رہی۔ آخری سماعت 25 جون کو ہونے والی تھی، مگر متعلقہ جج کے گرمیوں کی تعطیل پر چلے جانے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی، جبکہ اس سے قبل مسلسل 6 مرتبہ وکلاء استغاثہ کے عدالت نہ پہنچنے کی وجہ سے سماعت کو ملتوی کرنا پڑا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے ملزموں کے خلاف پختہ ثبوت پاکستان کے حوالے کیے ہیں، جبکہ پاکستانی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت نہیں، محض اطلاعات ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز ہونے والی ملاقاتوں میں بھارت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ممبئی حملوں کے قصورواروں کے خلاف کارروائی بہت اہم ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ کے ایک باسر قانون ساز کا کہنا ہے کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ امریکی اسلحہ شدت پسند مسلمان باغیوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ عراق کو امریکی اسلحے کی فروخت روکتے ہیں۔ یہ باغی عراق کے بڑے علاقے پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ جمعرات کے روز ایک سماعت کے دوران دونوں جماعتوں کے سینیٹروں نے انتظامیہ کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عراق کی محصور فوج کی تازہ صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ اس بارے میں مائیکل باومین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رابرٹ منینڈس کا کہنا ہے کہ برسوں تک امریکیوں سے زوردار تربیت حاصل کرنے کے باوجود عراقی فوج میدان جنگ میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سینیٹر منینڈس کا کہنا تھا، انہوں نے ان آبادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جن کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ امریکی اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور ISIS کے لڑاکوں کے سامنے راہ فرار اختیار کی۔ منینڈس کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں عراقی فوج کی اہلیت کے بارے میں یقین دہانی نہیں ہوتی، وہ عراق کو مزید اسلحے کی فروخت کی مخالفت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned to go
مزید اسلحے کی فروخت کے لیے بالکل بھی رضامندی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلحہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی جائے اور یہ ان ہاتھوں میں چلا جائے جن کے بارے میں ہمیں اپنی قومی سلامتی سے متعلق سنگین خدشات لاحق ہیں۔ پینٹاگون نے عراقی فوج کی صلاحیتوں کے بارے میں اپنی نظر ثانی مکمل کر لی ہے، لیکن ارکان کانگریس کو اس نظر ثانی سے حاصل ہونے والے نتائج یا سفارشات پیش کرنا ابھی باقی ہے۔ جمعرات کے روز پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نظر ثانی کو رفتار کی بجائے اس کے درست ہونے اور تفصیلات پر مرکوز رکھا گیا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران سینیٹر حضرات کی جانب سے دباؤ ڈالنے کے جواب میں پینٹاگون میں عالمی سیکیورٹی سے متعلق امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلیسا سلاٹکن نے عراقی فوج کی ایک ملی جلی تصویر پیش کی۔ ان کا کہنا تھا،
There are some very capable units that have high morale and that are willing and capable of fighting and there
وہاں پر بہت اچھی اہلیت رکھنے والے یونٹ موجود ہیں جن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہاں ایسے یونٹ بھی موجود ہیں جن کے حوصلے پست ہیں اور جن میں لڑنے کی اچھی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ دونوں جماعتوں کے سینیٹر حضرات نے عراق کی منقسم اور فرقہ وارانہ خیالات رکھنے والی قیادت کو ملک میں جاری انتشار اور بے چینی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامک سٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ کی جانب سے لاحق خطرے کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ میں ایران اور عراق سے متعلق امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری بریٹ میک گرک نے ISIL کو القاعدہ سے بدتر ایک مکمل فوج قرار دیا جس کی ممکنہ پہنچ مشرق وسطی سے کہیں آگے ہے۔ میک گرک کا کہنا تھا، ISIL میں ہر ماہ 30 سے 50 خودکش بمبار داخل کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق ان میں سے زیادہ تر غیر ملکی جنگجو ہیں۔ ISIL کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ان خودکش بمباروں کو عالمی جہادیوں میں تبدیل کر کے خطے بھر کے دارالحکومتوں میں یا یورپ میں اور یا پھر یہاں امریکہ میں بھیجنے کا فیصلہ کرے۔ قبل ازیں عراق کی پارلیمان نے ایک کرد سیاستدان فواد معصوم کو اپنا نیا صدر منتخب کیا ہے، تاہم ابھی وزیر اعظم چننا باقی ہے۔ وزارت دفاع کی ایلیسا سلاٹکن کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کو ISIL کے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق میں بے چینی کا شکار سنی آبادی سے اپیل کرنا ہوگی۔ ایلیسا نے سیکیورٹی فورسز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جس بات کی عراق کو ضرورت ہے وہ ہے بغداد میں ایک سیاسی مفاہمت۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
20 سال کے عرصے میں ایڈس پر بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ 1985 میں اٹلانٹا میں منعقدہ کانفرنس میں تقریباً 2000 سائنسداں شریک ہوئے تھے، جبکہ اس سال آسٹریلیا کی بین الاقوامی کانفرنس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 12000 افراد نے حصہ لیا۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال نے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہونے والی اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ ان کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اس سال میلبرن میں ہونے والی کانفرنس میں سائنسدانوں اور ریسرچرز نے ایڈز کے خلاف اپنی ٹھوس اور مؤثر ریسرچ کو پیش کیا۔ مجموعی طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات زیر بحث رہے اور کانفرنس کا مجموعی حال ایک پرمسرت تقریب جیسا رہا۔ کانفرنس میں شریک 12,000 مندوبین کے سامنے ایسے بہت سے عوامل تھے جن کے سبب وہ خوشی محسوس کر سکتے تھے، جیسا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران اس مرض کی حیثیت سزائے موت جیسی نہیں رہی بلکہ لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہے، اور دنیا بھر میں ایڈز کے سبب ہلاکتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس تقریب میں طبی شعبے میں ہونے والی پیش رفت میں اس مرض کی جانچ پرکھ اور علاج، اور اس سال منظر عام پر آنے والی ایک گولی بھی شامل تھی جس سے ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گلیئڈ سائنسز سے منسلک ڈاکٹر جیمز رونی نے یہ بتایا کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کا پری ایکسپوجر پروفلیکسس یا پریپ نامی طریقہ کیسے کام کرتا ہے۔ دراصل پریپ ایچ آئی وی کی سوزش سے محفوظ رہنے کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔ اس طریقہ کار میں ایچ آئی وی کی وہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں اکثر اس مرض کے علاج میں دیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دوائیں فی الواقع ان افراد کو دی جاتی ہیں جن کا اس مرض میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ متعدد کامیابیوں پر بہتر ماحول کے ساتھ ساتھ کانفرنس ایک المیے کے احساس سے خالی نہیں تھی۔ کانفرنس شروع ہونے سے محض چند دن پہلے ایڈز کے خلاف کام کرنے والی 6 اعلی شخصیات اس وقت ہلاک ہو گئیں جب مشرقی یوکرین میں ان کے طیارے کو مار گرایا گیا۔ اس المیے پر اپنے دکھ بھرے احساسات کا اظہار 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ ہوا، جس کی قیادت انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کے صدر فرانسوئس بارے سینوسی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
I would love to be telling you that we were opening this conference in happier times.
میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کانفرنس کا آغاز خوشیوں بھرے وقت میں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو کھو دینے کے دکھ کا اظہار کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے۔ ہم اس کے ساتھ دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کے دکھ میں شریک ہیں جن کے خاندان اور دوست اس بے حس المیے میں ان سے بچھڑ گئے۔ ایک ہفتے پر محیط اس کانفرنس میں کئی بڑی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے کانفرنس کے دوران اپنی تقریر میں کہا،
We are here on this 20th anniversary of the conference to celebrate so much of progress that has been made.
اس کانفرنس کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہم غیر معمولی کامیابیوں پر خوشی کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا نے ایڈز کے خلاف جنگ اور اس سے پاک ایک نسل پیدا کرنے کا ایک درست فیصلہ کیا تھا۔ ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم سب کو اس سمت رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس موذی وبا پر جو سن 1980 کے عشرے کی ابتدا سے اب تک 39 لاکھ زندگیاں نگل چکی ہے، اب کھل کر بات کی جاتی ہے، جبکہ ماضی میں یہ ممنوع موضوعات میں شامل تھا۔ ایڈز نے دنیا بھر کو جنس، عورت اور مرد کے مسائل، عدم مساوات، تشدد اور تعلیم جیسے موضوعات پر گفتگو کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، لیکن ایڈز کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ شعور آگاہی پر مبنی ایک زیادہ دلچسپ اور رنگا رنگ دنیا کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
حکام نے بتایا ہے کہ الجزائر ایئر لائن کے ایک طیارے کو جمعرات کو پیش آنے والے حادثے میں خیال ہے کہ تمام مسافر اور عملے کے افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ پرواز برکینا فاسو سے الجزائر جا رہی تھی کہ مالی میں گر کر تباہ ہو گئی۔ تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ حادثے کا سبب موسم معلوم ہوتا ہے۔ تفصیلات جنوبی افریقہ کے وائس آف امریکہ بیورو سے جینیفر لازوٹا کی رپورٹ میں اسد حسن سے۔
تلاش میں مصروف ٹیموں نے ایئر الجیریا کی فلائٹ AH-5017 کے ملبے کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ جہاز جمعرات کی شام کو مالی کے قصبے گوزی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ علاقہ برکینا فاسو کی سرحد سے زیادہ دور نہیں ہے۔ امدادی کاموں میں مصروف ٹیموں کا کہنا ہے کہ کسی مسافر کے بچنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ان ٹیموں نے جہاز کے ایک بلیک باکس کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ برکینا فاسو کے وزیر اعظم لوک ایڈولف ٹیاؤ نے جہاز میں سوار مسافروں کے خاندان والوں سے ایئرپورٹ پر بات کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ یہ طیارہ تباہ ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں، لہٰذا بظاہر ایسے امکانات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی مسافر کے زندہ ہونے کے بارے میں بات کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ جہاز کئی حصوں میں ٹوٹا ہے، لہٰذا مسافروں کی نعشیں دریافت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ جہاز جمعرات کو اڑان بھرنے کے 1 گھنٹہ بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، اور پائلٹ نے خراب موسم کے باعث پرواز کا معمول تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسپینش ایئر لائن سوئفٹ ایئر نے جو بوئنگ MD-83 طیارے کی ملکیت بھی رکھتی ہے بتایا ہے کہ جہاز میں 110 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے. مسافروں کی تقریباً نصف تعداد فرانسیسی شہریوں پر مشتمل تھی جبکہ دیگر نصف کا تعلق یورپ، مشرق وسطی اور کینیڈا سے تھا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی افریقہ میں حکمراں جماعت نیشنل کانگریس نے کیوبا کے ساتھ اظہار یکجہتی کی مہم کا آغاز اس عزم کے ساتھ کر دیا ہے کہ وہ اس کمیونسٹ ملک کے خلاف طویل عرصے سے عائد امریکہ کی پابندیوں کی مخالفت میں اقدامات کریں گے. تفصیلات جوہانسبرگ سے توسو کھمالو کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
اے این سی کے سیکرٹری جنرل گویڈے منٹاشے نے عزم ظاہر کیا کہ جنوبی افریقہ اس کیریبین ملک کیوبا کے خلاف امریکہ کی ان پابندیوں کے خلاف جد و جہد کرے گا جو ان کے بقول غیر انسانی ہیں. ہمیں کیوبا کے لوگوں کی خاطر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. ہمیں ان تک وہی یکجہتی لوٹانی چاہیے جس کا اظہار وہ ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں, اور یہ سب کچھ اس محبت اور ستائش کے تابع ہونا چاہیے جس کی ہمیں ایک دوسرے سے ضرورت ہے. منٹاشے نے ان خیالات کا اظہار جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کیا. امریکہ نے 1960 سے کیوبا پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جن کے تحت کیوبا کے لیے سوائے انسانی ہمدردی کے تحت جانے والی اشیاء کے تمام ایکسپورٹس پر پابندی ہے. یہ ملک امریکہ کے ساحل سے صرف 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, لیکن امریکہ کی یہ پابندیاں کیوبا کے ساتھ کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کرتی. امریکہ کے متعدد صدور نے سرد دور کی پابندیوں سے دور ہونے کے باوجود کمیونسٹ ملکوں کے خلاف ان کے بدستور اطلاق کی حمایت کی ہے. چین ان ممالک میں خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ اس وقت کیوبا کے ساتھ کیوں اظہار یکجہتی کر رہا ہے جبکہ یہ پابندیاں 50 سال سے زائد عرصے سے نافذ ہیں. گیڈون چٹانگا جو سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیموکریسی میں پولیٹیکل ریسرچر ہیں کہتے ہیں کہ جمہوریت کے قیام کے 20 سال بعد جنوبی افریقہ عالمی امور میں کردار کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنوبی افریقہ مغرب کی مخالفت کے لیے ایسا کر رہا ہے, بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوب کے لیے جنوبی افریقہ ایک پر اعتماد آواز بن کر ابھر رہا ہے اور وہ عالمی مسائل میں اپنا کردار شامل کر رہا ہے. صدر باراک اوباما کا اصرار ہے کہ کیوبا کے خلاف یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ وہ جمہوریت اختیار نہیں کر لیتا, انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتا اور سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کر دیتا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
افریقی یونین کے سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ انہوں نے الشباب کے 2 سینئر کمانڈرز کو ہلاک کر دیا ہے. موگادیشو کے شمالی علاقے میں صومالی فورسز کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں ان کمانڈرز کو مارا گیا. صومالیہ میں افریقی یونین مشن ایم ایسوم نے جمعے کے روز بتایا کہ عیسیٰ محمد دھورا اور شریف ایمی کو دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ہلاک کیا گیا. افریقی یونین نے یہ بھی بتایا کہ صومالیہ کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں الشباب کے ایک تربیتی مرکز پر قبضہ کیا گیا جو کینیا صومالیہ سرحد پر واقع تھا. اس کے علاوہ وسطی جوبا کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک اڈے کو تباہ کر دیا گیا, اور صومالیہ فوج کے سربراہ نے کہا کہ امریکی فورسز ایک نئے صومالی کمانڈو یونٹ کو تربیت اور آلات فراہم کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں صومالی جنرل داہر ادن علمی نے کہا کہ ان کی فوج جدید لڑاکا حربے سیکھ رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹر سمیت 3 امریکی شہریوں کو بظاہر ایران میں حراست میں لے لیا گیا ہے. صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حراست میں لیے گئے 2 لوگوں میں واشنگٹن پوسٹ کے تہران میں نامہ نگار جیسین ریزن اور ان کی اہلیہ یگانا سوالحی جو متحدہ عرب امارات سے شائع ہونے والے اخبار نیشن کے نامہ نگار ہیں شامل ہیں. دیگر 2 امریکی شہریوں کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی, لیکن واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ لوگ جز وقتی فوٹو جرنلسٹس ہیں. تنظیم نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کرے اور ان کو فوری طور پر رہا کرے۔ چین کی حکومت نے اپنے نیم خود مختار خطے تبت کو ملک کے باقی حصوں سے ملانے والے ریلوے ٹریک کو بھارت، نیپال اور بھوٹان کے سرحدی علاقوں تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کے ایک سرکاری اخبار کے مطابق دشوار گزار اور بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں ریلوے ٹریک بچھانے کا یہ منصوبہ سن 2020 تک مکمل کیا جائے گا۔ تبت کا شمار دنیا کے بلند ترین خطوں میں ہوتا ہے، جس کی سطح سمندر سے اوسط بلندی 4,900 میٹر ہے۔ اس علاقے میں بچھائی جانے والی ریلوے لائن بلند و بالا برپوش چوٹیوں سے گزرتی ہے اور بعض مقامات پر اس کی بلندی 5,000 میٹر تک ہے۔ چین نے تبت کے دارالحکومت لہاسا تک بچھائے جانے والے اس ریلوے ٹریک کا افتتاح سن 2006 میں کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو لیبیا میں تشدد میں تیزی سے اضافے پر گہری تشویش ہے، جو وہاں تنازع کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ فروری سن 2011 میں لیبیا بھر سے سابق سیاستدانوں، سابق فوجی افسروں، قبائلی رہنماؤں، دانشوروں، سول سوسائٹی اور کاروباری کمیونٹی کے ارکان کے گروپ نے اس وقت کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کے آمرانہ اقتدار کے خلاف ایک حکومت کی تشکیل کے لیے ملاقات کی۔ قومی عبوری کونسل کے نام سے قائم ہونے والی اس اتحادی حکومت نے ان تمام گروپوں اور دھڑوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے قوم کو ظالم حکمران سے نجات دلانے کے لیے متحد ہو کر لڑائی کی تھی۔ مل کر کام کرنے سے وہ کامیاب رہے اور 23 اکتوبر سن 2011 کو قومی عبوری کونسل نے لیبیا کو سرکاری اور باضابطہ طور پر ایک آزاد ملک قرار دے دیا۔ لیبیا کی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھرپور تعاون کے بغیر ان کامیابیوں کا حصول ممکن نہ ہوتا۔ وہ لیبیا کے ایک روشن اور نئے مستقبل کا دروازہ کھولنے کے لیے علاقائی، قبائلی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہوئے۔ لیکن لیبیا اور اس کے عوام کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اب تعاون کے اس جذبے کی آزمائش ہو رہی ہے۔ لیبیا کے سامنے سیکیورٹی کے اہم چیلنج بدستور موجود ہیں۔ حریف ملیشیا گروپس اپنی لڑائیوں میں تیزی لے آئے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں طرابلس کے ہوائی اڈے پر کنٹرول کے لیے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اقتدار کے حصول کی ان پرتشدد لڑائیوں سے نہ صرف یہ کہ ملک عدم استحکام سے دوچار ہوتا ہے اور ایک باضابطہ جمہوری حکومت کے قیام کی جانب لیبیا کی پیش رفت متاثر ہوتی ہے، بلکہ اس سے باہمی احترام اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ایک نئی ریاست کی تشکیل کے لیے انقلاب کے جذبے کی بھی توہین ہوتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ لیبیا کی جمہوری تبدیلی کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کرتا ہے اور نمائندوں کی نئی کونسل کی جلد از جلد تشکیل پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم لیبیا کی آئین ساز اسمبلی کے اس اہم کردار پر زور دیتے ہیں جو وہ ایک ایسے ملک کے قیام میں ادا کر رہی ہے جس کے لیے لیبیا کے عوام نے انقلاب کے دوران بہت سی قربانیاں دی تھیں۔ اس کے کام کو کسی مداخلت یا تشدد کے بغیر لازمی طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ لیبیا کے مستقبل کو اسلحے کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف کسی ایسے سیاسی معاہدے کے ذریعے محفوظ بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت ریاست ملک بھر میں سیکیورٹی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنا سکے۔ ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے تنازعوں کے حل کے لیے تعمیری مذاکرات کریں۔ امریکہ لیبیا کے عوام کی جانب سے خود کو درپیش مشکلات کے مقابلے اور ایک آزاد، خوشحال اور محفوظ ملک کے قیام کی تلاش میں ان کا مسلسل ساتھ دے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست،
یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
امائمہ کی پہلی بھارتی فلم اگست میں ریلیز ہوگی. تفصیلات فکر و فن میں. پاکستان فلم اور ٹی وی ایکٹریس امائمہ کی پہلی بھارتی فلم راجا نٹور لال 29 اگست کو ریلیز ہونے والی ہے. فلم میں ان کے ہیرو کا کردار کیا ہے عمران ہاشمی نے.
بہت آسان ہے آپ کو نیروپا جی کے بیچ دیپیکا ڈھونڈ کے نکالنی ہے.
یہ کہانی ہے اس راجا کی جو ہاتھ کی صفائی کا ایکسپرٹ تھا اور جس کے پاس سپنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا.
راجا نٹور لال یو ٹی وی موشن پکچرز نے پروڈیوس کی ہے جبکہ اسے ڈائریکٹ کیا ہے کنال دیشمکھ نے. وہ اس سے قبل جنت اور جنت 2 بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں.
لائف اس پیسے کی طرح ہے, بس ایک بار خرچ کرتا ہوگے.
راجا کو صرف ایک موقع کی تلاش تھی.
تو بھائی مار دیں لمبا ہاتھ.
ایک غلط قدم سب کچھ ختم.
فلم میں پاریش راول بھی موجود ہیں جنہوں نے سپورٹنگ رول ادا کیا ہے. فلم کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اسے بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کی عوام پسند کرے گی.
میں پیدائشی 420 ہوں.
آج تک تم صرف راجا تھے, نٹور لال میں تمہیں بناؤں گا.
یہاں تو ٹھیک ہے, کوئی پلان بھی ہے؟
وردا یادو اربوں کا مالک, اس انسان کا صرف ایک ہی جنون ہے کرکٹ.
یہ ہے حک.
پاکستان میں اس فلم کی پروموشن کی ذمہ دار فرم انسائیکلومیڈیا پی آر کی عہدیدار سحر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ راجا نٹور لال حقیقی کہانی پر مبنی ہے جس میں ایک نہیں کئی ٹوئسٹس ہیں.
متلیش کمار, ہم وردھا کو ایک نقلی کرکٹ ٹیم بیچنے والے ہیں.
میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا نا, تم کہیں بھی رہنے کے لائق نہیں رہو گے.
اس وردھا کے سامنے تم ہو ہی کیا, مار دے گا تمہیں, کچل ڈالے گا.
مجھے وردھا سے بدلہ لینا ہے, مار کے نہیں اسے زندہ رکھ کے.
عمران کی راجا نٹور لال سے پہلے دو فلمیں ایک تھی ڈائن اور گھن چکر باکس آفس پر کوئی خاص کمال نہیں دکھا سکیں, لیکن عمران اس سب کو بھول بھال کر اپنے نئے پروجیکٹ پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں. کنال دیشمکھ کی اب تک جتنی بھی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں, مثلاً زہر, کل یوگ, جیت, ہم ملے اور جنت 2, ان میں سے زیادہ تر میں عمران ہاشمی ہی ہیرو کا رول کرتے نظر آئے ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi. سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس, اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, جسے پیش کریں گی یاسمین جمیل, اور انجینئر ہوں گے لینس ریمکس. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.